اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. میرے بھائیو دوستو، میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے زکات کے مصرف بتائے کہ کن کن جگہوں پر زکات خرچ کی جا سکتی ہے اور کن لوگوں کا یہ حق ہے. یہ موضوع میں نے آج اس لیے منتخب کیا ہے کہ اس کے متعلق میرے ذہن میں بہت ساری باتیں ہیں جو میں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو جائے اور کتاب و سنت کے مطابق ہم زندگی بسر کر کے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچا لیں. یہ سب ساتھیوں کو معلوم ہے کہ زکات اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور یہ ایسا رکن ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں کہیں بھی نماز کا حکم دیا ہے تو اکثر و بیشتر مقام پر اس کا بھی ساتھ ذکر کیا. بارہا جگہ پر اللہ رب العزت نے نماز قائم کرنے کے حکم کے ساتھ زکات ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور سورہ نور میں اللہ رب العزت نے بہت ہی عجیب انداز میں یہ بات بیان فرمائی، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. نماز قائم کرو اور زکات دیتے رہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو معلوم ہوا کہ یہ تینوں کام کرنے سے انسان اللہ رب العزت کی رحمت کا حقدار بن سکتا ہے. اور پھر اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے پہلے تین ارکان کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں، کہ امر تو ان اقاتل الناس حتى يشهد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ ویقیم الصلاۃ ویؤتی الزکاۃ فاذا فعلوا ذلك فقد عصموا منی اموالہم ودماءہم الا بحق الاسلام وحسابهم على الله. کہ مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ اس وقت تک جنگ کروں، قتال کروں، جب تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کی گواہی نہ دینے لگ جائیں کہ اللہ رب العزت کے سوا معبود برحق کوئی نہیں، اور مجھے اللہ کا رسول تسلیم نہ کر لیں، اور نماز قائم کر لیں، زکات ادا کرنے لگ جائیں، تو پھر ان کے جان اور مال مجھ سے محفوظ و معمول ہوگا. اسلام کا حق ہوگا تو پھر ان کی جان اور مال محفوظ نہیں ہوگی. ایک روایت میں وَأَعْرَاضَهُمْ، کہ ان کی عزت یعنی جان، مال اور عزت تینوں چیزیں محفوظ و معمول ہو گئی ان تین ارکان کو صحیح معنوں میں ادا کرنے. اسلام کا حق ہوگا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اب وہ رسا قطع لینا چاہتے ہیں تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا. اگر کوئی شخص شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرتا ہے تو اس کے سنسار کیا جائے گا، پتھر مار مار کر ختم کر دیا جائے گا. اگر کوئی شخص دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کر لیتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا. اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من بدل دینہ فقتلوہ. اور ان لوگوں کا حساب اللہ رب العزت پر ہے کہ اللہ قیامت کے دن ان کا حساب لے گا اور ان کے ساتھ جو کچھ ان کے اعمال ہیں اس کے مطابق معاملہ کرے گا. یہی وجہ ہے کہ جب وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورے خلافت میں یہ فتنہ اٹھا وطاعت نہ دینے والوں کا، انہوں نے فرمایا کہ میرے نزدیک صلات اور زکات میں کوئی فرق نہیں، میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفت کی، کہنے لگے خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے ساتھ جنگ کریں گے جو رسول اللہ کی اس حدیث کے مطابق ہماری نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور ہمارا ذبیحہ کھاتے ہیں. من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبیحتنا. یہ حدیث سنائی. اپنا کہ جو شخص یہ تینوں کام کرتا ہے، یہ مسلم ہے اور یہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث سنائی. اب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوڑے گا جب تک میں اس کے ساتھ قتال کروں گا. تین چیزوں کا نام دیا نا آپ نے، شہادتین کا اقرار، اقامۃ الصلاۃ اور اتائے زکات. کہا کہ یہ لوگ اسلام کا حق ادا نہیں کر رہے زکات، اس لیے میں ان کے ساتھ اکیلا ہی جنگ کروں گا، خواہ میرا ساتھ دے یا نہ دے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ آ گئی تو فرمانے لگے کہ ابو بکر اللہ رب العزت نے آپ کا سینہ کھول دیا، جو بات ہم نہیں سمجھ سکے آپ سمجھ گئے. کہ ساتھ دیا صحابہ نے، ان کے ساتھ جنگ ہوئی، بعد میں ان لوگوں نے توبہ کر لی جو بچ گئے، کچھ لوگ ان میں سے قتل ہو گئے اور صحابہ بھی شہید ہوئے اللہ کے راستے میں اس رکن پر عمل کروانے کے لیے. تو یہ ایک ایسا بہترین رکن ہے، عظیم رکن ہے، اس سے ہمارے بہت سارے معاشرتی اور اقتصادی مسائل حل ہوتے ہیں. مجھے اب نام تو یاد نہیں ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر یہودی جو ہمیشہ اسلام کی مخالفت کرتا رہتا تھا، آج سے تقریباً 12-13 سال پہلے جب افراط زر کا مسئلہ پیدا ہوا تو اس نے یہ بیان دیا کہ اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے صرف اسلام کے اس رکن پر عمل کر لیے گئے زکات پر تو تمام معاملات حل ہو سکتے ہیں. کبھی اس نے خیر کا کلمہ اسلام کے متعلق زبان سے نہیں نکالا تھا، اس قدر وہ مخالف تھا، لیکن وہ بھی ایسے حالات میں مجبور ہوا کہ اسلام کی عظمت اور برتری کو تسلیم کرے اور اس کی حقیقت کو مان لے. ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ، اور دوسرے بھی نیک اعمال کرتے ہیں. تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ زکات کن لوگوں کا حق ہے، پہلی بات. اور دوسری بات کہ جن لوگوں کا یہ حق ہے وہ لوگ اپنا حق وصول نہ کر کے معاشرے میں کیا خرابیاں پیدا کر رہے ہیں، اور جو لوگ زکات ادا کرتے ہیں وہ ان لوگوں تک حکمت عملی سے زکات نہ پہنچا کر اس برائی میں کس قدر اضافے کا سبب بن رہے ہیں. یہ اصل میں میرا موضوع ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے زکات جو حق ہے فقراء مفلس لوگوں کا، محتاج لوگوں کا، اور مساکین اور اس پر عمل کرنے والوں کا، جو لوگ زکات اکٹھی کرنے جاتے ہیں ان کا بھی حق ہے، اور جن کے دل ملانے مقصود ہوں, تالیف قلوب کے لیے کہ اسلام کی طرف ان کا دل مائل کرنا مقصود ہو, نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں تالیف قلوب کے لیے ان کو زکاۃ دی جائے, اور ایسے لوگ جن پر کوئی غرامہ آ گیا, کوئی تاوان پڑ گیا, جرمانہ پڑ گیا, کوئی مصیبت آ گئی, ایسی حادثہ ہو گیا, ففی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے وابن السبیل اور مسافر, اس کا بھی حق ہے, فریضۃ من اللہ, یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے, واللہ علیم حکیم, اور اللہ رب العزت سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ یہ زکات کن لوگوں کا حق ہے. ایسے محتاج مفلس لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, جو ہمارے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں, ہمارے خاندان قبیلے اور برادری والے بھی ہو سکتے ہیں, یا ہمارے محلے اور بستی یا شہر والے بھی ہو سکتے ہیں, اور موجود سب سے پہلے قریبی رشتہ داروں کا حق, اس کے بعد درجہ بدرجہ. ایسے ہی وہ آدمی مسکین کہ جو محنت مزدوری کرتا ہے, اسے معقول تنخواہ ملتی ہے, معقول آمدنی ہے اس کی, وہ فضول خرچی نہیں کرتا, جو فائد شعاری اور قناعت سے کام لیتے ہوئے اپنے گھر کا خرچہ چلاتا ہے, اس کے باوجود اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی, اس کا بھی حق ہے. یہ مسکین ہے. ایک آدمی ممکن ہے کہ یہاں کے حساب سے 200 دینار تنخواہ لیتا ہو, لیکن اس کا خاندان قبیلہ اتنا بڑا ہو کہ کوئی فضول خرچی نہیں کرتا, کوئی ناجائز کام نہیں کرتا, بالکل کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے, اس کے مطابق وہ اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کی گزر اوقات نہیں ہوتی, تو اس کا حق ہے کہ وہ زکات لے. ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اس کو زکات دیں. اس کی آگے میں وضاحت کرتا ہوں. ایسے ہی جو لوگ زکات اکٹھی کرنے والے ہیں, ان کا بھی حق بیان کیا گیا. یہ کیوں ان کے حقوق رکھے گئے؟ اس لیے کہ یہ لوگ حلال طریقے سے اپنی ضروریات پوری کر سکیں. ایک مسلم آدمی اب وہ حلال طریقے سے زندگی گزارنا چاہتا ہے, اس کے باوجود اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے, ضروریات پوری نہیں ہوتی, تو اللہ رب العزت نے صاحب نصاب لوگوں پر زکات فرض کر دی تاکہ وہ اپنے مال میں سے 2.5% نکال کر ان لوگوں تک پہنچائیں. یہ لوگ بھی اچھے طریقے سے باعزت طریقے سے معاشرے میں زندگی بسر کر سکتے. لیکن کس قدر سے اس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں زکات لینے والے شخص کو اس قدر حقیر سمجھا جاتا ہے اور بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کہ وہ باوجود حقدار ہونے کے کسی سے زکات نہیں مانگتا. ایک بات, اگر کوئی شخص جا کر اسے زکات دے اور اسے اس بات کا علم ہو جائے کہ مجھے زکات دے رہے ہیں, تو وہ زکات نہیں دے. جو معاشرے کے خوف, جو معاشرے میں غلط رواج پڑ چکا ہے, معاشرے میں جو کچھ اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے, جس طریقے سے اس پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے, جن نظروں سے اسے دیکھا جاتا ہے, وہ زکات وصول نہیں کرتا. اب حلال طریقے سے وہ ملنے والا مال قبول نہیں کر رہا, تو کیا کرے گا؟ کسی کے ساتھ فراڈ کرے گا, چوری کرے گا, کسی کو دھوکا دے گا, کھگی مارے گا, مال ادھار لے لے گا, واپس نہیں کرے گا, پھر وہ جھوٹ بولے گا, حرام کے راستے اور ذرائع اختیار کرے گا. آپ بتائیں یہی ہوگا یا نہیں؟ کس نے اس کو مجبور کیا اس بات پر؟ اس کے میں اور آپ تمام لوگ ذمہ دار ہیں, پورا معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے کہ اس کو برائی میں دھکیلنے پر ہم نے دھکیل دیا, برائی میں گھسنے پر، برائی کرنے پر مجبور کر دی. یہ جانتا ہے کہ اگر میں کسی سے ہیرا پھیری سے پیسے لے لوں گا تو لوگ مجھے اتنا برا نہیں سمجھیں گے، کسی کا مال لے کر واپس نہیں دوں گا، کسی سے مال ہتھیا لوں گا، چوری کر کے اپنی گزر اوقات کر لوں گا، کسی اور حرام طریقے سے گزر اوقات کر لوں گا تو کوئی مجھ پر کانو کشمیر نہیں کرے، کوئی مجھے برا نہیں کرے. اور دوسری طرف وہ مسکین آدمی، اسے معلوم ہے کہ لوگ مجھے اچھی نظر سے دیکھتے ہیں، اگر میں زکات لوں گا تو لوگ کہیں گے دیکھو اس کو اچھی بڑی تنخواہ ملتی ہے کہ اس کے باوجود زکات لے کر کھاتا ہے، لہذا وہ زکات لینے سے، زکات مانگنے سے شرم محسوس کرتا ہے. وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے؟ یہ رشوت والا راستہ اختیار کرتا ہے، اور بڑی گٹائی کے ساتھ وہ رشوت مانگتا ہے کہ میرے بیوی بچوں کا پیٹ پورا نہیں ہوتا، میں کیا کروں، میں رشوت نہیں لوں گا تو کیا کروں گا. جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی رشوت حرام ہے، زکات حلال ہے، تو فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں رشوت لے کر لوگوں کی نظروں میں باعزت ہوں، معزز ہوں، اور زکات لے کر کھاؤں گا تو لوگوں کی نظروں میں ذلیل اور حقیر ہو جاؤں گا. اس خوف سے وہ زکات نہیں لیتا، وصول نہیں کرتا، نہیں مانگتا، حرام مانگنے میں شرم محسوس نہیں کرتا، حلال قبول کرنے میں اور مانگنے میں اس کو شرم آتی ہے. ہائے افسوس، اسلام کو نہیں کرتا. لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب آپ یہ مسائل سے بتاتے ہیں کہ رشوت چھوڑ دو، حرام چھوڑ دو تو پھر کیا کریں؟ بھائیو اللہ کہتا ہے زکات لو، زکات کھاؤ، یہ حلال ہے، بتائیں حلال ہے یا نہیں؟ اور اس کے علاوہ جو راستے اختیار کیے جاتے ہیں وہ حرام ہے. پھر ایسے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ پیسے بچا کر بینک میں جمع کروا دیتے ہیں، سود کھاتے ہیں. سود کھاتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی، سود لیتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی، سود دیتے ہوئے انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا، وہ شرم اور حیا محسوس نہیں کرتا. زکات وصول کرتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ایسے آدمی کو چاہیے کہ سود نہ کھائے، جب زکات نہیں ہوتی تو زکات لے کے کھائے، جو اس کے لیے حلال ہے. جو آدمی کہتا ہے کہ بغیر سود کے پیسے نہیں ملتے، قرض نہیں ملتا، وہ لوگوں سے جا کر زکات مانگے، وہ نہ سود لے نہ دے، کام ہی نہ کرے. آپ جانتے ہیں کہ سود کے 36 درجات ہیں گناہ کے، اور سب سے ہلکا درجہ کیا ہے کہ انسان اپنی حقیقی ماں کے ساتھ نکاح کر لے، تبدیلی کرے، گناہ کرے. اس کام کو معاشرے نے برداشت کیا، اس برائی کو ہم نے برداشت کر لیا، اللہ رب العزت کے حکم پر عمل نہیں کیا. آپ بتائیں کہ اللہ رب العزت نے جو حکمت بیان کی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ کتنی بڑی بات کہہ دی. نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، رسول اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور جو لوگ یہ راستہ چھوڑیں گے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوں گے یا نہیں؟ یہ لوگ مغضوب علیہ ہیں یا نہیں؟ جو حرام کھاتے ہیں حرام کے ذرائع اختیار کرتے ہیں، یہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو چکے ہیں. ان کو اس بات کی توفیق ہی نہیں کہ حلال کی طرف آئیں اور جرت کے ساتھ حلال کو اختیار کریں حرام کے مقابلے میں. جس سیدھا دلیری کے ساتھ حرام کھاتے ہیں اس سے کئی گنا بڑھ کر سیدھا دلیری کے ساتھ چاہیے کہ حلال کو اختیار کریں. میرے بھائی اور دوستو، یہیں تک معاملہ نہیں ہے، بلکہ آپ ذرا غور کریں، میں تھوڑی تفصیل میں جاتا ہوں. جب کوئی بیوہ عورت اس تک زکات نہیں پہنچائی جائے گی، اس کا حق ادا نہیں کیا جائے گا، اور معاشرے سے ڈرتی ہوئی وہ زکات نہیں لے گی، وہ کیا کام کرے گی؟ لوگوں کے کپڑے دھوئے گی، گھروں میں جا کر برتن دھوئے گی، کسی کے گھر کا کام کاج کرے گی. نتیجہ کیا ظاہر ہوگا؟ آخر کار برے لوگ اس کو برائی پر آمادہ کریں گے، مجبور کریں گے. جب وہ برائی میں مبتلا ہو جائے گی
ایک دو مرتبہ وہ عزت لٹا بیٹھے گی اس کے بعد اسے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوگا کہ یہ برا کا کام ہے. معاشرے میں زنا پھیل گیا نا, برائی پھیل گئی. اس عورت کی عزت لٹانے میں ہم برابر کے شریک ہیں. میرے بھائیو, جس درد دل سے میں کہہ رہا ہوں, کاش آپ اس درد دل سے سنیں اور غور کریں. وہ یتیم بچیاں جن کی ضروریات پوری نہیں ہوتی, نہ ان کے لیے محنت مزدوری کرنے گئی, برائی میں مبتلا ہو گئی, آخر کار وہ بچیاں بھی محفوظ نہ رہ سکی, ان کی بھی عزت داؤ پر لگ گئی. کیا یہ سب کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے؟ یہ لوگ اس برائی کی زد میں آ چکے ہیں یا نہیں؟ اللہ رب العزت تو یاد کہہ رہا ہے والعاملین علیہا, جو زکات وصول کرنے والے ہیں ان کا بھی حق ہے. زکات وصول کرنے والا مالدار ہو, سخی ہو, یا غریب اور مسکین ہو, کوئی بھی ہو, اس کا حق رکھا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ زکات وصول کرنے کے لیے جائے گا تو وقت دے گا, اسے معلوم ہوگا کہ مجھے کچھ نہ کچھ حصہ ملے گا, تو دیانتداری سے کام کرے گا, پوری ذمہ داری سے زکات وصول کرے گا. اور جب اسے معلوم ہوگا کہ مجھے اس میں سے حصہ دیا جائے گا, تو وہ اس میں ہیرا پھیری بددیانتی نہیں کرے گا, بددیانتی بھی نہیں کرے گا, زکات بھی صحیح طریقے سے وصول کرے گا, پوری ذمہ داری سے وہ کام کرے گا. اگر اسے اس کا حصہ نہیں دیا جائے گا تو کام چھوڑ کر آ جائے گا, کبھی کرے گا کبھی نہیں کرے گا, اسے کیا ضرورت پڑی ہے؟ سوچے گا, انسان ہے, شیطان اس کو بہکائے گا, ورگلائے گا, پوری ذمہ داری سے کام نہیں کرے گا. اگر پوری ذمہ داری سے کام کر رہا ہے, اسے مل کچھ نہیں رہا, تو سوچے گا چلو تھوڑا بہت ادھر چھلکا لو, کچھ حصہ رکھ لو. اللہ رب العزت نے تو ایسے لوگوں کا بھی حق رکھ دیا ہے. اب آپ ذرا غور کریں کہ معاشرے میں چوری, ڈکیتی, ہیرا پھیری, کسی کا مال لے کر نہ دینا, وعدہ خلافی, سود, زنا, یہ ہر قسم کی برائیاں جو پھیل رہی ہیں, اس کے اصل اسباب کیا ہیں؟ دنیاوی مال ہی ہے یا پھر اور چیزیں؟ اس مال کی وجہ سے یہ ساری برائیاں معاشرے میں پھیل رہی ہیں. لیکن اگر اس مال کو صحیح طریقے سے استعمال میں لایا جائے, ان لوگوں کا حق ان تک پہنچایا جائے, تو پھر وہ لوگ یہ برائی نہیں کریں گے, ان برائیوں کو چھوڑ دیں گے. کوئی آدمی ڈاکہ مارتا ہے تو کسی لیے اسے پیسے چاہیے, اس کی گزر اوقات نہیں ہوتی. لیکن اگر اسے معلوم ہو کہ میں جاؤں گا اور زکات جا کر مانگوں گا, باعزت طریقے سے مجھے زکات دی جائے گی, تو وہ برے کام کی طرف دیکھے گا, سوچے گا. آپ دیکھیں کہ عربوں میں یہ خصوصیت موجود ہے, بڑی اچھی گاڑی ہے, گھر ہے اچھا اس کا, اور بھی ضروریات زندگی کی چیزیں موجود ہیں, لیکن وہ جاتا ہے گاڑی میں سوار ہو کر جا کر لجنا زکات میں جا کہتا ہے کہ جی میں فلاں جگہ رہتا ہوں, یہ میرا نام ہے, یہ میرا بتاتا ہے, میں زکات کا حقدار ہوں, مجھے زکات دوں. معلوم ہے نا آپ کو؟ اب وہ لوگ بڑے احترام سے اس کو بتاتے ہیں, اس سے پوری معلومات دیتے ہیں کہ آپ کے کتنے اخراجات ہیں, کیا ضروریات ہیں, اور اس کے بعد باقاعدہ اس کے حصے کے مطابق اس کو زکات دیتے ہیں. وہ جاتا ہے, بڑے احترام کے ساتھ اس کو چائے پیش کی جاتی ہے, باعزت طریقے سے اس کو لفافے میں لپیٹ کر وہ رقم ادا کی جاتی ہے جو اس کا حصہ ہے. اس کو محسوس ہی نہیں کرایا جاتا کہ ہم تجھے زکات دے رہے ہیں, تم پریشان کر رہے ہیں. ہم تو کسی کو زکات دینے لگتے تو پہلے کہتے ہیں بھائی یہ زکات ہے, اس نے وصول بھی کرنی ہے تو نہ کرے, پہلے اس کو بتا دیتے ہیں کہ زکات ہے, اور ساتھ ہی بتا کر اشارہ کر دیتے ہیں کہ آئندہ کے لیے بھی ذرا سوچ لینا, تو کبھی موقع آ جائے گا تو تجھے ذلیل بھی کریں گے. کرتے ہیں یا نہیں؟ جسے زکات دیتے ہیں زندگی میں کبھی اس کے حالات اچھے ہو جائے اور ہمارے سامنے کبھی وہ بات کر دے, تو ہم کہتے ہیں تو ہمارے سامنے بات کرتا ہے, تو ہم سے زکات لے کے کھاتا ہوں. اسی خوف سے تو لوگ زکات نہیں لیتے. اسی خوف سے تو وہ اپنا حق نہیں لیتے. اس بنا پر معاشرے میں کتنی برائیاں پھیل گئی, جبکہ طریقہ یہ تھا کہ آپ اس کو اس طریقے سے دیں جب آپ کو معلوم ہے کہ یہ حقدار ہے مستحق, اسے معلوم بھی نہ ہو کہ یہ مجھے زکات دے رہا ہے, ضروری ہے کہ اس کو بتایا جائے, یہ کوئی مسئلہ نہیں. اس طریقے سے اس کو پیسے دیے جائیں, زکات دی جائے, وہ یہ سمجھے کہ یہ مجھے ویسے ہی کچھ دے رہا ہے, میرے ساتھ تعاون کر رہا ہے, میرا بھائی ہے, میرا پیسہ, کوئی تفصیل بتانے کی اس کو ضرورت نہیں. آپ حالات دیکھیں کہ وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو کہیں بھائی آپ کو ضرورت ہے, میرے پاس کچھ فالتو پیسے تھے, میں نے کہا چلو آپ کو دے دوں, استعمال میں لے آئے, جب آپ کے پاس ہو دے دیں. کچھ عرصے کے بعد آپ جا کر اس کو کہیں جب وہ استعمال میں لے آئے گا دینے کی طاقت ہی نہیں رکھتے تو بھائی وہ آپ نے ضرورت پوری کر لی ہے, میری بھی ضرورت پوری ہوگی, آپ رہنے دیں, اب واپس نہ کریں, مطمئن ہو جائے. اس طریقے سے بھی تو دی جا سکتی ہے, موقع دیکھ لیا جائے, ایسا انداز اختیار کیا جائے, اسے باور ہی نہ کرایا جائے کہ تجھے زکات دی جا رہی ہے. جب اس انداز سے ہم لوگوں کے گھروں میں جا کر مستحق لوگوں تک ان کا حق پہنچائیں گے تو معاشرے میں کتنے لوگ ان برائیوں سے بچیں گے اور پورا معاشرہ برائی سے محفوظ ہو جائے. اور پھر اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکات نازل ہوں. میرے بھائی اور دوستو, اس کا صحیح استعمال کریں, یہ اپنے ذہنوں سے پہلے بات نکالیں, اپنے ذہن صاف کریں, اپنی سوچ اور فکر درست کریں کہ یہ زکات اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر فرض ہے اور جن لوگوں کا حق ہے ان تک اچھے طریقے سے پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے اور لوگوں کو برائی سے بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کی عزت, ان کی جان اور مال, ہر چیز کو محفوظ رکھیں اور ان تک اچھے طریقے سے ان کا حق پہنچا کر ان کو ان برائیوں سے نکالیں. جو آدمی سود پر پیسے لے کر سود دے رہا ہے اسے جا کر زکات دے, اسے کہیں کہ بھائی آپ یہ برائی چھوڑ دیں, یہ پیسے آپ مجھ سے لے لیں, اس کو واپس کر دیں, سود سے جان چھڑا لیں. اس آدمی کی بھی جان چھوٹ جائے گی اور جو سود کھا رہا ہے لے کر وہ بھی برائی سے رک جائے گا, اس کا بھی راستہ بند ہو جائے گا, اسے بھی جا کر سمجھائے. اسی طریقے سے دوسرے حقدار لوگ, ان تک مال و دولت پہنچایا جائے, ان کا حق نہیں دیا جائے. اللہ رب العزت نے تعلیف قلوب کے لیے نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کا دل لگانا مقصود ہے, ان کو زکات دی جائے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ اسلام ہمیں کچھ دیتا ہے, ان کا دل مطمئن ہو جائے اسلام پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ حنین کے موقع پر فتحیاب ہونے کے بعد جتنا مال و اسباب مال غنیمت میں آیا وہ سارے کا سارا مکے والوں میں, قریش والوں میں تقسیم کر دیا نئے مسلمان ہوئے. انصار کے چند ایک منچلے نوجوانوں نے یہ بات کر دی کہ ساری عمر خون تو ہم دیتے رہے اور جب صلہ وصول کرنے کا وقت آیا تو یہ پھر وہی آ گئے, آپ کے خاندان والے قریش والے مال و اسباب بولے گئے, لڑکے ہم رہے, جانے ہم دیتے رہے, خون ہم دیتے رہے, قربانیاں ہم دیتے رہے, قربانی کے بکرے ہم بنے رہے, جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے تو کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو مقابلے میں ہمارے ساتھ وہ اچھا سلوک نہ کرے تو ہم کہتے ہیں قربانی کا بکرا تو میں بنا رہا ہوں اور جب اچھے سلوک کا وقت آیا تو اس کے ساتھ کر دوں گی, سوچ کی طرح نا. اور یہاں ایسی بات ہوئی تو آپ آئے اس طرح تو اسلام اپنے خیمے میں تشریف لے گئے اور انصار کے بڑے بڑے سرداروں کو بلا لیا اور بلا کر کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے کسی ذمہ دار آدمی نے ایسی بات نہیں کہی, ان نوجوانوں نے یہ بات کہی ہے, ہم آپ سے معذرت طلب کرتے ہیں, معافی چاہتے ہیں.